5-7 לכלל שלהם.
उनके ओ शाख दशा तीर के पाबंद में, उनके ओ शाख दशा तीर के पाबंद में, उनके ओ शाख दशा तीर के पाबंद नहीं, ये वो कैदी है जो जंजीर के पाबंद में, ये वो कैदी है जो जंजीर के पाबंद में, ये वो कैदी है जो जंजीर के पाबंद में, चश्म गिरिया से किया करते हैं दिल की बातें, चश्म गिरिया से किया करते हैं दिल की बातें, अहल दिल जाहिरी तकरीर के पाबंद में, अहल दिल जाहिरी तकरीर के पाबंद में, चश्म गिरिया से किया करते हैं दिल की बातें, अहल दिल जाहिरी तकरीर के पाबंद में, अहल दिल जाहिरी तकरीर के पाबंद नहीं, ख्वाहिश नफ्स के पाबंद वो हो जाते हैं, ख्वाहिश नफ्स के पाबंद वो हो जाते हैं, जो किसी साहिब दिल पीर के पाबंद नहीं, जो किसी साहिब दिल पीर के पाबंद नहीं, ख्वाहिश नफ्स के पाबंद वो हो जाते हैं।
अगर कोई समझता है कि मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, आजाद रहना चाहता हूँ, उसकी गलत फहमी है, वो नफ्स की कैद में है।
ख्वाहिश नफ्स के पाबंद वो हो जाते हैं, ख्वाहिश नफ्स के पाबंद वो हो जाते हैं, जो किसी साहिब दिल पीर के पाबंद नहीं, जो किसी साहिब दिल पीर के पाबंद नहीं, अहल दिल दाहिरी तकरीर के पाबंद नहीं, इश्क करना है सो मौला से करेंगे हम लोग,
इंशाल्लाह
इश्क करना है सो मौला से करेंगे हम लोग, लैला ओ सोनी ओ हीर के पाबंद में, लैला ओ सोनी ओ हीर के पाबंद में, इश्क करना है सो मौला से करेंगे हम लोग, इश्क करना है सो मौला से करेंगे हम लोग, लैला ओ सोनी ओ हीर के पाबंद में, लैला ओ सोनी ओ हीर के पाबंद में, कल्ब में जिनके है पहले ही उजाला ताइब, कल्ब में जिनके हैं पहले ही उजाला ताइब, वो किसी चांद की तस्खीर के पाबंद नहीं, वो किसी चांद की तस्खीर के पाबंद नहीं, कल्ब में जिनके पहले ही उजाला ताइब, कल्ब में जिनके हैं पहले ही उजाला ताइब, वो किसी चांद की तस्खीर के पाबंद नहीं, वो किसी चांद की तस्खीर के पाबंद नहीं, ख्वाहिश नफ्स के पाबंद वो हो जाते हैं,
جو کسی صاحب دل پیر کے پابند ہیں.
حضرت کا محفوظ نے فرمایا تھا کہ دو غلامی رہے گی, اگر کوئی اللہ والوں سے بیعت ہوگا تو اللہ والوں کا غلام ہے, اللہ والوں سے بیعت نہیں ہو تو نفس کا غلام. دو نفس کا غلام ہے یا اللہ والوں کا غلام, غلام اس قید سے نکل نہیں سکتا. اس کو آپ سوچ لو کون سی غلامی بہتر ہے, نفس کی غلامی یا اللہ والوں کی غلامی. ماشاء اللہ کیا عجیب عجیب کافی لائیں جس کو آپ نے سونی ہیر اور پیر. اچھا
کچھ اپنا درد و غم دے دو, یہ جو شعر ہے مطلع ہے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے آدھا گھنٹہ اس کی شرح فرمائی تھی. کچھ اپنا درد و غم دے دو, کچھ اپنا درد و غم دے دو, کہ ہم دل شاد ہو جائیں. کچھ اپنا درد و غم دے دو, کہ ہم دل شاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں, تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. کچھ اپنا درد و غم دے دو, کہ ہم دل شاد ہو جائیں. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مانگ تو رہے ہیں درد و غم اور ہونا چاہتے ہیں دل شاد. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر درد و غم آتا ہے تو آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہی کیا ہوا جو دل شاد نہ کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم مراد ہے, جو آدمی جتنا رنج اٹھاتا ہے جتنا غم سہتا ہے اتنی خوشیاں ملتی ہیں اس کو, کیونکہ رنجیدہ جو ہوتا ہے وہ نفس ہوتا ہے اور خوش دل ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ بھائی نفس جب رنجیدہ ہو اور اس کو جب دکھ پہنچے تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے, کیونکہ دشمن کو غم پہنچ رہا ہے. کچھ اپنا درد و غم دے دو, کچھ بھی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ لامحدود ذات ہے, وہاں سے کچھ بھی مل جائے ہمارے لیے بہت کچھ ہے. کچھ اپنا درد و غم دے دو, کچھ اپنا درد و غم دے دو, کہ ہم دل شاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں, تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی, اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی, تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں, تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں.
اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں کی تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں جو تیشا عزم کا لے کر بہا دے نہر خونی دل
فرحاد نے جو تیشا استعمال کیا جو پھاوڑا استعمال کیا وہ لوہے کا تھا اور دودھ کی نہر کے لیے اس نے استعمال کیا لیکن خون تمنا کی نہریں بہانے کے لیے تیشا عزم کا چاہیے اور یہ عزم ارادہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے
جو تیشا عزم کا لے کر بہا دے نہرے خون دل وہ راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائے راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائے جو تیشا عزم کا لے کر بہا دے نہرے خون دل جو تیشا عزم کا لے کر بہا دے نہرے خون دل وہ راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائے وہ راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائے
جب غیرت لفظ لایا جاتا ہے اس سے مراد رشک ہے یعنی فرہاد بھی رشک کرے گا کہ میں نے تو ایک فانی مخلوق کے لیے اپنی جان دے دی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ کیسا اللہ والا آدمی ہے جو عزم کا تیشا لیے خون آرزو بہا رہا ہے وہ رشک کرے گا اس کی ہمت پر اس کے عزم پر
جو تیشا عزم کا لے کر بہا دے نہرے خون دل وہ راہ عشق حق میں غیرت فرہاد ہو جائے تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائے کرامت یہ نہیں جانے سخن کی گر تو پھر کیا ہے
اس مراد حضرت والا رحمہ اللہ تعالی ہے
کہ کرامت یہ جان سخن کی گر تو پھر کیا ہے کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب شاد ہو جائیں کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب شاد ہو جائیں
یہاں جس وقت لوگ پہنچے تھے کیا یہ وہم و گمان میں بھی تھا کہ میری بات لوگ سنیں گے اور میرا اپنا ایک حلقہ ہوگا اور میری بات کوئی توجہ سے سنے گا اور پھر دوسروں سے نقل کرے گا اور میرے اشعار ایسے ہوں گے یا میں اس طرح اشعار کی اپنی تشریح کروں گا لوگوں کے سامنے اور حضرت شیخ دعوت بکاتم میرے سامنے بیٹھے ہوں گے میں اشعار سناؤں گا اس کا تو وہم و گمان حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی کا فیض ہے اس لیے عرض کیا کہ
کرامت یہ نہیں جانے سخن کی گر تو پھر کیا ہے کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں کہ گونگے بھی یہاں کے صاحب ارشاد ہو جائیں تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں تائب
حفظ والا رحمہ اللہ تعالی نے اس شعر کو بھی سات مرتبہ سنا اور کافی پسند فرمایا.
نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں کائب, دل برباد میں آ کر جو آباد ہو دل برباد میں آ کر جو آباد ہو جائیں. نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں طائب, نہ پوچھو پھر دل برباد کی آبادیاں طائب, دل برباد میں آ کر جو آباد ہو جائیں. کچھ اپنا درد غم دے دو کہ دل شاد ہو جائیں, تم اپنی قید میں لے لو کہ آزاد ہو جائیں.
یعنی اب دل اپنا اللہ کی وہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اس سے برباد ہوتا ہے بظاہر, تو ویسے دل تو برباد ہوتا ہے لیکن اس کی آبادی کو نہ پوچھا کہ اسی شکستہ دل میں اللہ تعالیٰ آ کے اس کو آباد فرما دے, ادھر بربادی ہو رہی ہے ادھر آبادی ہو رہی ہے, دل برباد اسی بربادی سے وہ دل کو آباد کرتے ہیں. دل کو شکر آنا اندر منکسرت قلوب ہوں, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں, حدیث قدسی ہے, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. حضرت والا ایک دفعہ دارالعلوم کہیں کسی سے ملنے گئے تھے, دارالعلوم میں تشریف لے گئے تھے تو مفتی تقی عثمانی نے شعر سنایا تھا جو حضرت نے بہت پسند فرمایا تھا کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی دل میں رہیں گے, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا.
سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و ادام اللہ فیوزہم کے مرتب شدہ اور جمع شدہ یہ ملفوظات جن کا نام ہے معارف ربانی اور یہ سفر نامہ ہے حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ری یونین کا تیسرا سفر نامہ ہے. حضرت نے اس کو نقل بھی فرمایا, اس کی حفاظت بھی فرمائی, اس کی ترتیب و تزئین بھی فرمائی. کفار سے ترک موالات. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء, یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت نہ کرو, موالات نہ کرو, انہیں اولیاء مت بناؤ. ان سے معاملہ کر سکتے ہو, لین دین خرید و فروخت کر سکتے ہو, لیکن ان کو دوست نہیں بنا سکتے, کیونکہ دوستی اور موالات کا مرکز قلب ہے اور معاملات کا مرکز قالب ہے. حضرت فرما رہے ہیں کیونکہ دوستی اور موالات کا مرکز قلب ہے اور معاملات کا مرکز قالب ہے. جسم سے بات کریں گے کہ یہ لاؤ وہ لاؤ, لیکن قلب ان کو نہیں دیں گے. پس چونکہ موالات کا مرکز قلب ہے اور معاملات کا مرکز قالب ہے, تو اگر قلب صحیح ہے اور کافروں کی موالات سے خالی ہے تو ان کے ساتھ معاملات سے نقصان نہیں پہنچ سکتا. اگر قلب اللہ والا ہے اور کافر سے مال خرید رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کافر ہے, دل میں اس کی کوئی محبت نہیں, تو اس سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے کفار سے معاملات جائز اور موالات حرام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اپنے اسلام اور ایمان کی تم حفاظت چاہتے ہو تو میرے دشمنوں سے محبت مت کرو. لہذا اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اسلام چھوڑ کر بھاگے تو دل چھوٹا مت کرو, یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی تسلی کے لیے ہے کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو میرے عاشقوں کی ہوگی، میں ان سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ عاشقوں کی قوم کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اس لیے زیادہ علم کے بجائے محبت زیادہ سیکھو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس لیے زیادہ علم کے بجائے محبت زیادہ سیکھو، اہل محبت گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل محبت گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت زیادہ تر اہل محبت کی اختیار کرو تاکہ عشق الہی پیدا ہو۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، یعنی میں اللہ کے در اور اس کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھ چکا ہوں، عمر بھر میں ان کا رہوں گا، اللہ کا بن کے رہوں گا، سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے۔ یہ خشک ملا کا نہیں، خشک زاہد کا نہیں، عاشقوں کا سر ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ لغت کے لحاظ سے بھی فصل اور جدائی پر راضی نہیں ہے، اگر دو ہونٹ نہ ملیں تو محبت کا لفظ ادا نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہونٹ الگ کر کے کوئی بڑے سے بڑا قاری بھی محبت کا لفظ منہ سے نہیں نکال سکتا۔ جس کی لغت متقاضی وصل ہے وہ اور فصل پر راضی نہیں، اس کا مسمہ کیسا ہوگا؟ بس جس کی لغت متقاضی وصل ہے اور فصل پر راضی نہیں، اس کا مسمہ کیسا ہوگا؟ جس کو اللہ محبت دے گا وہ خدا کے فراق اور جدائی پر راضی نہیں ہو سکتا۔ یعنی نافرمانی جو سبب بعد ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے، اس کا عادی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے عاشقین گناہ سے ڈرتے ہیں، ان کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے اور ہم اپنے اللہ سے، اپنے محبوب سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے صحبت صالحین نمازیں، حج، عمرہ، نفلیں، تلاوت، ذکر و تسبیح کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ اللہ کہتے ہوئے ہمارے قلب و جان اللہ سے چپک جائیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ ذال کاف را ذاکر میں بھی ہے اور مذکور میں بھی۔ اللہ پاک کا نام مبارک اس میں اعظم ہے، اس کا پڑھنے والا ناممکن ہے کہ اللہ تک نہ پہنچے، مگر خمیرہ کتنا ہی عمدہ ہو لیکن اگر خمیرے کے ساتھ زہر بھی کھائے تو خمیرہ کیا کام کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ صحبت صالحین اور ذکر و تلاوت کے ساتھ گناہوں سے بھی پرہیز رکھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نصیحت فرمائی، لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دل سے دوستی مت کرو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ ان موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، یعنی یہود و نصارہ کی محبت تم کو مرتد بنا دے گی۔ یمن میں ایک شخص مرتد ہو گیا، اس نے پورے یمن پر اتنا غلبہ حاصل کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عمال تھے، یعنی صدقات وصول کرنے والے حکام، سب کو یمن سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، اس سے لین دین، سودا خریدنا بیچنا سب حرام ہے۔ تو فیروز دہلمی کے ہاتھ سے اللہ تعالی نے یمن کے اس مرتد کو ہلاک فرمایا۔ تنبأ بالیمن وکان کاہنا، یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ جادوگر تھا۔ میں نے کل مسلمہ کذاب کا واقعہ سنایا تھا، وہ دوبارہ سناتا ہوں، دوبارہ سننے سے علم میں رسوخ پیدا ہوگا اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے
جو مسئلہ ہے شرعی، جو شروع میں بیان فرمایا کہ کفار سے معاملات جائز ہیں، یعنی تجارت لین دین کی جائز ہے، اور کیونکہ حضرت نے عجیب حکمت بیان فرمائی، کیونکہ معاملات جو ہے تجارت لین دین یہ جسم کا عمل ہے سبحان، اور موالات جسے یعنی محبت جو ہے یہ حرام ہے، معاملات جائز اور موالات یعنی محبت حرام، تو معاملات جسم کا عمل ہے اور موالات دل کا عمل ہے، اس لیے اس کو اللہ حرام فرما دیا، یعنی ان سے معاملات تو کرو لیکن محبت نہ کرو. ریونین میں کیونکہ اکثر عیسائی ہیں وہاں لوگ ان سے کرتے تو اکثر دیکھا گیا کہ ان کے بڑے بڑے اللہ والے داڑھی والے ان کا اکرام بھی کرتے ہیں، تو اس والا نے اس لیے خاص طور سے بیان فرمایا ہے کہ معاملات اگر اس سے معاملات کر رہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان سے دوستی بھی شروع کر دے کہ ان کے خاندان والوں کو کھانا بھجوا رہے ہیں، ان کے یہاں سے جو ان کے تہواروں کا قبول کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بس لین دین تک رکھیں اور دل میں ان سے بغض ہو کے ان کے کفر سے، ان سے تو بغض نہیں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کس وقت ایمان لیا ہے، آخر میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن موالات، بس موالات معنی محبت اور معاملات معنی لین دین تجارت. تجارت وغیرہ یہ سب جائز ہے لیکن اتنا اس کا غلبہ نہ ہو جائے کہ محبت کا اس سے معاملات کرتے کرتے ان کی محبت بھی دل میں آ جائے، اللہ محفوظ رکھے. اسی کو فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارا کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ لیکن معاملات کو بنا نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو کہ قتل کی سازش کی گئی تھی اور تھا، تو جب صحابہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے یہود سے لین دین بند کر دیا. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہودیوں نے جو کتنے بڑے دشمن تھے انہوں نے شکایت کی صحابہ ہم سے لین دین نہیں کر رہے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لین دین کرو محبت نہ کرو. اور آج کل الٹا معاملہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی ان سے ترک موالات کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں وہ ترک موالات ترک معاملات ہوتا ہے اور موالات پہ عمل کرتے ہیں. مثلا یہ کہ ویسے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں کو استعمال نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایک چیز کو استعمال کر کے پھر دسیرے کیوں کھاتے ہو؟ جو ان کی گاڑی جو بنی ہوئی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ترک کرو پھر. تو معاملات کو تو منع نہیں فرمایا شریعت نے، محبت کو منع فرمایا کہ ان سے محبت نہ رکھو. اور اس آیت کی تفسیر میں جیسا سوال نے نقل فرمایا علامہ علوسی کی تفسیر کہ انما موالات یہود و نصارا طور سور ارتداد، کہ اللہ تعالی جب منع فرمایا ان کی دوستی کو تو اس کی دوستی کا سبب سب سے بڑا یہی ہے کہ اس سے یہ ارتداد تک لے جاتی ہے، ارتداد کو پیدا کرتی ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ فرمایا. تو یہاں بھی یہ معاملات ہیں، بہت دفعہ کافروں سے بھی لین دین ہوتے ہیں، لوگوں نے پوچھا تو ان کو یہ بتا دیا بھائی کہ صرف معاملات تک رکھو، لین دین رکھو، محبت نہ کرو ان سے، کوئی ایسا دوستی والا معاملہ نہ ہو، بس اپنا کھانے پینے کی اس کی لین دین کی بات کرنی کی چاہیے ہو چاہیے. ایسے ہی دفتروں کے اندر جو ہندو بہت سے ہوتے ہیں، بہت یہاں بھی ہیں بہت سے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنا بولنا کھانا پینا دوستی کا معاملہ کرنا، ان کے ہاں ان کے تہواروں پہ جانا یا ان کے شادیوں میں شریک ہونا، تو یہ جائز نہیں ہے، ورنہ یہ دل سے ایمان ہی نکل جاتا ہے اس سے. بس ان شاء اللہ.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا. ذرا اس خبیث کا خط تو دیکھو کہ کیسا خط لکھتا ہے, یعنی جھوٹے نبی کا خط بھی بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. لکھتا ہے میں مسیلمہ رسول اللہ, یعنی یہ خط مسیلمہ لکھ رہا ہے جو رسول ہے, اور کسے لکھ رہا ہے؟ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ رسول بھی لکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا. پھر اس نے لکھا سلام علیک اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک, آپ پر سلامتی ہو, میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ, عرب کی زمین میں آدھا حق میرا ہے. ولی قریش نصف الارض, اور اہل قریش کو زمین کا آدھا حق ہے. لیکن قریش قوم یعتدون, لیکن قریش بڑے ظالم لوگ ہیں, میرا حصہ نہیں دے رہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مکتوب پیش کیا گیا فحین قرأ صلی اللہ علیہ وسلم کتابہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹے نبی کا یہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا جو خط لائے تھے فما تقولانی انتما, تم لوگ کیا کہتے ہو, یعنی کیا تم بھی اس کو نبی سمجھتے ہو؟ ان دو قاصدوں نے کہا نقول کما قال, ہم وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لولا ان الرسل لا تقتل, خدا کی قسم اگر سفیروں اور قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو لضربت اعناقکما, میں ہم تمہاری گردنیں اڑا دیتے. کتنے بد اور خبیث ہو کہ غیر نبی کو نبی بنا رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھیے کہ اصلی نبی کے خط کا کیا مضمون ہے. سبحان اللہ, جھوٹے کا خط تو آپ نے سن لیا, اب سچے نبی کا خط سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا پیغمبر اس طرح خط لکھتا ہے, پہلے اللہ کا نام لیا, اور اس ظالم کذاب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا, جس کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس خدا کا نام بھی نہیں لیا. اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا آسمان سے تعلق ہی نہیں تھا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب, اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تجھ کو رسول تسلیم نہیں کرتے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. السلام علی من اتبع الہدا, جھوٹے نبی کے سلام میں اور اصل نبی کے سلام میں فرق ہو گیا. جھوٹے نبی نے کیا کہا؟ سلام علیک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ السلام علی من اتبع الہدا. سلام جب ہے جب تو ہدایت کو قبول کر لے. اما بعد فان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, زمین کا مالک اللہ ہے, اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور انجام متقیوں کے ہاتھ ہے, متقیوں کے لیے ہے. یعنی تو بہت ہی کذاب ہے, تقوی سے محروم ہے, تیرا انجام کیسے ٹھیک ہوگا. اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جہاد فرمایا, اور اللہ تعالی نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بخشی کہ ان کے ہاتھ سے مسیلمہ کو قتل کرایا, اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا قتلت فی جاہلیتی خیر الناس, میں نے زمانہ کفر میں بہترین انسان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا. وقتلت فی اسلامی شر الناس, اور زمانہ اسلام میں سب سے بدترین انسان کو میں نے قتل کیا. یعنی میری تاریخ جو سیاہ ہو چکی تھی اس تاریخ کو اللہ نے روشن فرما دیا. سبحان. حضرت وحشی کے اسلام کا واقعہ. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام بھی عجیب طریقے سے ہوا، جس کو علامہ محمود نصفی کی تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وحشی کو دعوت اسلام پیش کیجیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا کہ اللہ تم کو یاد فرما رہے ہیں، اللہ پر ایمان لے آؤ. وحشی حالت کفر میں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد میں ہوئے، ابھی ایمان نہیں لائے، لہذا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے خدا نے تو قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا کہ جو مشرک ہوگا، قاتل ہوگا، زانی ہوگا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ شخص مجرم ہے، اس کو تو ڈبل عذاب ملے گا، لہذا آپ مجھے کیسے اس دعوت اسلام دے رہے ہیں جبکہ میں یہ سب کام کر چکا ہوں. وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں نے قتل بھی کیا، شرک بھی کیا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا. دیکھیے سوال و جواب چل رہے ہیں، اللہ کا پیغام بواسطہ نبوت وحشی کو پہنچ رہا ہے، اور وحشی کا پیغام بواسطہ نبوت اللہ تعالی تک پہنچ رہا ہے. آپ سوچئے کہ اس کے بعد اگر اللہ عذاب نازل کرتا تو کیا عجب تھا کہ اچھا مردود نخرے بھی کرتا ہے، اس کے اوپر آگ برسا دو. لیکن آہ، ارحم الراحمین کی شان دیکھیے کہ ان کے اسلام کے لیے دوسری آیت نازل ہو رہی ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. وحشی سے کہہ دو کہ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو سب معاف، پھر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس پر انہوں نے دوسرا پیغام بھیجا کہ میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ساری زندگی صالح عمل کرنا، یہ شرط بہت سخت ہے. ہذا شرط شدید لعلی لا اقدر علیہ، مجھے امید نہیں کہ میں اس پر قائم رہ سکوں گا، یعنی میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ساری زندگی عمل صالح کرتا رہوں. اب بتلائیے، حالت کفر میں ہیں، اتنے بڑے مجرم ہیں کہ نبی کے چچا کو قتل کیا ہے اور ناز دکھا رہے ہیں، لیکن آہ، کیا رحمت ہے اللہ تعالی کی کہ ان کے ایمان کے لیے تیسری آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دیں گے، چاہے وہ عمل صالح کرے یا نہ کرے، یعنی عمل صالح سے بھی آزادی دے دی. اب ان کا جواب سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ قاصد بھیجتے ہیں کہ انی فی ریب، میں ابھی شک میں ہوں، کیونکہ اللہ نے میری مغفرت کو مقید بالمشیت کر دیا ہے کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو جو مشیت کی قید ہے اس میں مجھ کو شک ہے. ان مشیت اللہ تعالی تکون فی املا، یعنی اللہ کی مشیت میرے بارے میں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں.
چاہنا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا، اس کے اللہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی ارادہ بھی فرمائیں گے، کیونکہ اس میں شرط ہے کہ لمن یشاء، جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا. تو پتہ اس یشاء میں ہوں گا بھی یا نہیں، کیا اس بھی اب وہ اتنے بڑے مجرم ہیں اور شرطوں میں شرطیں لگا رہے ہیں اور آیات پر آیات نازل ہو رہی ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کیا رحمت ارحم الراحمین، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ 70 کافروں کو قتل کروں گا، اس کو تب بھی آیت نازل ہوئی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 70 ایک کے بدلے میں آپ ایک کو قتل کر سکتے ہیں، 70 کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو ان کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر. تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی ناز و نخرے دکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ناز و نخرے اٹھا رہے ہیں، اور آیات پر فرشتے کا نزول ہو رہا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, پھر نزول ہوتا ہے, چوتھی آیت پھر نازل ہوتی ہے. حضرت والا کو جو یہ عبارات ہیں, آیات ہیں, اور یہ روح معنی کی عبارات, یہ ایسی تھی جسے ازبر ہوئی بھی ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا تھا. ہزاروں عبارات تھی. وہاں بنگلہ دیش میں ایک عالم نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت والا نے یہ روح معنی اور میقات کو گھول کے پی لیا ہے.
تین آیتیں نازل ہو گئیں, اب چوتھی آیت اللہ تعالی نازل فرما رہے ہیں وحشی کے اسلام کے لیے. اس سے اندازہ کرو کہ حق تعالی کتنے ارحم الراحمین ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی یعنی نبی کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو بھی آغوش رحمت میں لے رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ کروڑوں زنا اور بدماشی کے باوجود کوئی نادم ہو کر توبہ کر لے تو سب معاف فرما دیتے ہیں. اب اللہ تعالی نے چوتھی آیت نازل فرمائی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی, آپ میرے بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اب اس میں مشیت کی بھی قید نہیں, انا تاکید ہے, جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر مقتضی ہے. الذنوب پر الف لام داخل کر دیا استغراق کا, اور پھر جمیعان کی بھی تاکید لگا دی. چار چار تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ سب بخش دے گا. اس آیت کو سن کر حضرت وحشی کیا کہتے ہیں, نعم ھذا, واہ کیا ہی اچھی آیت ہے. فجاء واسلم, فوراً آئے اور اسلام قبول کر لیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے جو یہ آیت نازل فرمائی ہے, ھذا لہ خاصت ام للمسلمین عامہ, کیا یہ وحشی کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بل للمسلمین عامت, سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے بدلے میں اگر مجھ کو ساری کائنات بھی مل جائے تو مجھے عزیز نہیں. ساری کائنات سے زیادہ یہ آیت مجھ کو محبوب ہے. ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ, اللہ تعالی کی شان رحمت اور کرم کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے مجرم کو اسلام عطا فرمایا, صحابی بنایا, یعنی بعد میں آنے والے تمام اولیاء سے افضل ہو گئے, جنتی ہو گئے, اور اس کے ساتھ ایک انعام اور عطا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت اور حالت کفر میں ان سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا جو گناہ ہوا تھا اس کی تلافی کا انتظام بھی فرمایا, اور ان کے ہاتھوں سے ایک جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو قتل کرا کے ان کی تاریخ سیاہ کو روشن تاریخ سے تبدیل کر دیا. معلوم ہوا کہ جب کوئی گناہگار, خواہ مرد ہو یا عورت, صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی رسوائیوں کو عزت سے تبدیل فرما دیتے ہیں. اور اس کی ذلتوں کے جو چرچے ہو رہے تھے کہ فلاں بڑا نالائق آدمی ہے, فلانی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا یا فلاں گناہ کر رہا تھا, اس کو توبہ کی توفیق دے کر جب اپنا ولی بناتے ہیں تو اس کی تمام رسوائیوں کی اپنی شان کرم کے شایا نشان تلافی فرما دیتے ہیں, اور اس سے کوئی کام ایسا لے لیتے ہیں جس سے اس کی رسوائیوں کی تلافی ہو جاتی ہے. جیسے ابا اپنے بیٹے کی ذلت کو گوارا نہیں کرتا, اس سے کوئی کام ایسا لے لے گا جس سے وہ سب چرچے ختم ہو جائیں گے. ایسے لوگوں سے روئے زمین پر اکثر کوئی کرامت بھی صادر ہو جاتی ہے تاکہ اس کی ذلت کے سیاہ بادلوں پر عزت کا آفتاب روشن ہو جائے. اس واقعے کو بیان کیا تفسیر معالم التنزیل کے مصنف علامہ بغوی نے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 پر, اور علامہ محمود نصفی نے تفسیر خاصین میں صفحہ 59 پر. اور ایک محدث عظیم ملا علی قاری نے مرقات جلد نمبر 5 صفحہ 149 پر.
اللہ اللہ عجیب عجیب شانتی. اور بس
بس اتنا حوالہ کافی ہے. اللہ کا شکر ہے جس وقت میں نے اس کو بیان کیا تو نیپال کے سفیر جو میرے واز میں ہر جمعے کو آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس شخص کا دماغ ہے یا کمپیوٹر. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ یہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس ختم. چلیں.